ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ، آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔
ہوا سلسلہ اسپیشلٹیز آف دا اسلامک منتھس، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
Alhamdulillah, Azawajal, today we are starting our silsila and I found a beautiful hadith mubarakah in the beautiful book, The Blessings of Ramadan by Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat, and I wish to quote for the viewers of Madani Channel. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala narrates that the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, in Ramadan, my ummah has been gifted with five such things that were not given to any Prophet alayhi salam before me. Number one, on the first night of Ramadan, Allah azza wa jal showers His special mercy upon them. Subhanallah azza wa jal, and the one upon whom Allah tabaraka wa ta'ala showers His special mercy, Subhanallah azza wa jal, he will never be punished. Subhanallah. And number two, in the evening, Allah azza wa jal loves the smell emanating from their mouths due to hunger, more than even musk, more than even khushbu. Subhanallah azza wa jal. And number three, angels, they pray for dua e maghfira, dua of forgiveness for that person every day and every night. Subhanallah azza wa jal. And number four, Allah tabaraka wa ta'ala orders the heavens to be adorned for His righteous people and says, soon they will get rid of the grief of the world and they will find peace in my house and my bounties. Subhanallah azza wa jal. And number five, on the last night of Ramadan al-Mubarak, Allah tabarak wa ta'ala forgives all of them. Subhanallah azza wa jal. Standing up a person and asks, Ya Rasulullah azza wa jalla wa sallallahu ta'ala sallam, is that Laylatul Qadr? Beloved Rasul alayhi salatu wasalam replied, no. Do you not see that a laborer is given his wage when he finishes his job? Subhanallah. So my dear Islamic viewers of Madani Channel, MashaAllah Azza wa Jal, one can see the bounties, the blessings, the mercy of Allah Tabaraka wa Ta'ala descending upon the Ummah of the beloved Rasul alayhi salatu wasalam on this special occasion of Ramadan al-Mubarak. So SubhanAllah Azza wa Jal, do not lose hope on the mercy of Allah Tabaraka wa Ta'ala. If you have reached this month, you have reached the month which is full of the bounties of Allah Tabaraka, full of the mercy of Allah Tabaraka wa Ta'ala. And we are hopeful, inshaAllah Azza wa Jal, no ashik of the beloved Rasul alayhi salatu wasalam is going to go empty-handed in this Mubarak month, inshallah tabarakut.
Let us try to introduce now Taraweeh. There is a very important point to note here, that Taraweeh, you know, linguistically, it means to rest. Raha, from raha. These are the, you know, the salah of which we make, we rest. That's why you find that, you know, two rakats, we sometimes make taslim. After four rakats, there are some durood and some wazifas, people reciting, and they have got to rest. This is taraweeh. It is not that we just have got to rush and, okay, it have got other names. Number one, we said it's taraweeh, which means from raha. But another name which it was known by the pious predecessors, it is qiyamul layli, to stand up at night.
My dear Islam, your views of Madani Channel, Alhamdulillah, Muballigh Dawud Islami said, it is a rest. Subhanallah, when he says Allahu Akbar, Allah is the greatest, there's supposed to be some connection with him and his Rabb, Allah Tabaraka Ta'ala. But today people are really not thinking about these things. A person wants to come in last in the masjid and be the first one to go out of the masjid. This is what's happening with the people today. When Imam is reciting the Qiraat, people would wish that this person is not in the masjid because his Qiraat is too long. We want the Qari to be extra fast. We want him to be extra sharp. His sajda must be fast. His ruku must be fast. His qiyam must be fast. His tasbih must be fast. Everything must be fast. So we say, now this is the best Taraweeh. No, my dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, we're supposed to be getting sukoon. We're supposed to be getting the mahabba of Allah. We're supposed to be getting the rest. Rest means the relaxation of the mind in connecting with Rabb Allah Tabarak in this ibadah. Because this ibadah, as he has mentioned, qiyam of layl, that it's the standing up in the nights of for your worship.
Iske baad pesh kiya gaya sharai rahnumai ke liye silsila Darul Ifta Ahle Sunnat.
अगर कोई आदमी छोटा छोटा एतकाफ से एतकाफ की हालत जिद से बाहर निकल जाए तो क्या उसका एतकाफ रहेगा, और अगर रहेगा या ना रहेगा तो जरूरत में ये काम तो उसका एतकाफ मकरूह बातिल फासिद क्या होगा?
या ये पूछ रहे हैं कि कोई एतकाफ की जगह से बाहर निकल जाए तो उसका हुक्म क्या टूटता है, बातिल होता है, फासिद होता है?
एतकाफ की जगह से अगर कोई शख्स बाहर निकले, यानी मस्जिद से बाहर निकले और फिनाए मस्जिद से भी बाहर हो जाए, खारिज मस्जिद में चला गया, तो अब अगर बगैर किसी उज़्र शरई के इस तरह बाहर जाएगा, अगरचे लम्हे भर को भी बाहर गया, तो उसका एतकाफ़ सुन्नत टूट जाएगा। अब उसका एतकाफ खत्म हो गया। अब इस पर इस एतकाफ की कजा लाजिम है। और कजा एतकाफ की यह है कि अगर पहले दिन टूटा या जो है वो सातवें दिन टूटा या नवें दिन टूटा, जिस दिन भी टूटा, तो कजा एक ही दिन की लाजिम होगी कि किसी भी दिन जो है वो रोजा रखकर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में बैठ जाए और अगला पूरा दिन जो है वो रोजे के साथ जो है वो गुजारे, सुबह सादिक से रोजे के साथ जो है वो गुजारे और फिर जो है वो गुरूब आफ्ताब पर, अगले दिन गुरूब आफ्ताब पर वो बाहर आएगा। इब्तिदान तो रोजा नहीं रखेगा कि गुरूब आफ्ताब पे बैठ रहा है, तो उस वक्त तो गुरूब आफ्ताब से ही उसका एतकाफ शुरू हो रहा है, लेकिन अगले दिन जो दिन गुजारना है उसके लिए रोजा रखेगा कि जब सुन्नत एतकाफ की जो है वो कजा करेगा तो उसमें भी रोजा शर्त है। यूं ही एतकाफ वाजिब जो मन्नत का होता है उसमें भी रोजा शर्त होता है। अब बिला उज्र शरई अगर इस तरह कोई हुआ है तो चूंकि एतकाफ की इबादत है, इसको बातिल किया है, तो उसकी वजह से गुनाहगार भी हुआ, लिहाजा तौबा भी करे।
अच्छा, ये कजा रमजान में जरूरी है?
रमजान में जरूरी नहीं है, कजा जो है वो बाद में भी की जा सकती है।
मेरा सवाल ये है कि फकीर और मस्कीन कौन है जो स्वयं और चेलुम पर खाना खा सकते हैं?
फकीर तो वो शख्स है जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से जायद किसी भी किस्म का माल मौजूद नहीं है, ना माले नामी ना माले गैर नामी।
ठीक है,
तो अब ये फकीर है। अब अगर ये सैयद और हाशमी भी नहीं है तो इसे ज़कात भी दे सकते हैं, लेकिन फकीर को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसका ज़कात का सवाल करना, लोगों से सवाल करके ज़कात मांगना या वैसे उसका जो है वो किसी से जो है वो पैसे मांगना, ये जायज नहीं है।
फकीर मांग नहीं सकता,
उसको सवाल करना
फकीर जो मांगते हैं, फकीर का काम
फकीर जो है वो मांगते हैं। एक तो पेशावर भिकारी और फकीर होते हैं, तो उन वो अगर यही सूरत हाल है कि वो मिस्कीन नहीं होते, तो इस सूरत में उनका मांगना भी जो है वो नाजायज और गुनाह है। और दूसरा है मिस्कीन। मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास एक वक्त के भी खाने के लिए कुछ ना हो,
बिल्कुल कंगाल,
बिल्कुल जो है वो कंगाल है कि इस वक्त खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े उसके पास नहीं है, तो अब ये मिस्कीन है। तो अब ऐसा शख्स जो मिस्कीन है ये सवाल कर सकता है, इसको शरीयत इजाजत देती है कि ये किसी से सवाल कर सकता है अपने खाने के लिए।
ठीक है,
तो अब जो मिस्कीन है उसके लिए सवाल करना भी जायज, उसे देना भी जायज। अब शरई फकीर को ज़कात दे सकते हैं, मिस्कीन को देना बनिस्बत शरई फकीर के ज्यादा अफजल है कि वो ज्यादा हाजतमंद है। अब जहां तक जो है वो स्वयं के खाने का ताल्लुक है, तो स्वयं के खाने में दावत वगैरह के एहतमाम के साथ खिलाना, ये तो फकीर को भी खिलाएंगे तो गुनाहगार होंगे, खिलाने वाले की दावत का एहतमाम जो है वो जायज नहीं है। और वैसे जो खिलाना है तो उसके अंदर जो है वो शरई फकीर और मिस्कीन इन दोनों को खिला सकते हैं।
मैंने एक सवाल करना था कि आज बारे में, अब हमारे पास ना जगह नहीं है, इनकी जगह सेल की हुई है, ठीक है, और पैसे पड़े हुए हैं, हम किराए पे रह रहे हैं ऑलरेडी, तो उन पैसों पे ज़कात आएगी या नहीं आएगी?
ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں یا ایک گھر جو ہے وہ بیچ دیا, اب دوسرا خریدنے کا ارادہ ہے وہ مل نہیں رہا اور سال گزر گیا اس بات کو, یا یہ کہ سال تو نہیں گزرا لیکن یہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے اور جس دن جو ہے وہ اس کے نصاب پر سال پورا ہوتا ہے اس دن اس کے پاس گھر کی وہ رقم بھی موجود ہے, تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ وہ گھر خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس گھر اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی, اس کی ادائیگی بھی لازم ہوگی. یوں ہی حج کے لیے جو ہے وہ رقم رکھی ہوئی ہے کہ حج پر جانا ہے, سال پورا ہو گیا نصاب کا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. گاڑی خریدنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے, بچوں کی شادی کرنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے, مختلف اغراض و مقاصد کے لیے جو رقومات رکھی جاتی ہیں تو اگر ان پر سال پورا ہو جائے یا جو شخص صاحب نصاب ہے اس دوران جبکہ اس کے پاس وہ رقم ہے اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس کے اپنے مال کے اعتبار سے, تو اس صورت کے اندر اس پر ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی.
ٹھیک ہے, جو حج کی رقم جمع کروا دی ہے اس کا نکل آیا نام,
جو حج کی رقم جمع کروا دی ہے اور گورنمنٹ کے طور پر کروائی اور اس میں جو ہے وہ نام نکل آیا, یا پرائیویٹ طور کے اوپر پورا جو ہے وہ پیمنٹ کر دی, تو وہ مکمل پیکج کی گویا خرید و فروخت ہو گئی, اجارہ ہو گیا, تو وہ اب معاملہ ختم ہو گیا, اب وہ رقم اس کی ملکیت سے ختم ہو گئی, نکل گئی, اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن یہ جب جبکہ فائنل ہو گیا اس کے بعد,
اس سے پہلے
جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی.
اس کے بعد سلسلہ ہوا ایمان کی شاخیں, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا تو میں نے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے, اتنے میں ایک نے آہستہ مجھ سے کہا, چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے؟ میں نے کہا ہاں, لیکن تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے, اور خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں, یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں. دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے, تو میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا, وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا. پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے. سرکار علی وقار نے استفسار فرمایا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے میں نے. تو شہنشاہ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی جی نہیں. تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحدہ کر پھینک فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر, دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر, بدر کے ان دونوں ننے جانی ساروں کو سلام, بدر کے ان دونوں ننے جان نثاروں کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یہ اسلام کے شاہین صفت کمسن مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار دشمن خدا و مصطفیٰ اور اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتارا، ان کے اسماء گرامی ہیں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں سگے بھائی تھے اور ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صد ہزار تحسین و آفرین، ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خان و خون میں لوٹتا کر دیا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا رمضان کیسے گزاریں؟
جن خوش نصیبوں کو ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو جائے کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 100,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا. سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے کہ یہاں رمضان مل جائے تو گویا اور جگہوں کے 100,000 رمضان کا، اور جگہوں کے کمپیریزن میں تقابل میں 100,000 رمضان کا ثواب یہاں ملتا ہے. ہم دعا گو ہیں یہاں موجود مکہ مکرمہ میں آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ مکرمہ میں رمضان کی سعادتیں، مدینہ منورہ میں عید کی برکتیں عطا فرمائے، اور سال میں کئی کئی بار ان مبارک جگہوں کی، حرمین طیبین کی حاضری ہمارا مقدر فرمائے. بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلاحت السلام ہیں کہ آپ نے جنات سے تعمیر کروایا، مگر کعبۃ اللہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم، سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں. کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ آس پاس پھٹ جاتے ہیں، یعنی ہٹ کر جاتے ہیں. حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے. حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے. کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر زی زرعا یعنی بے آب و گیا ہے. یہاں باغات اور پانی وغیرہ نہ تھا، جہاں معاش کے ذرائع ناپید ہیں، مگر یہاں کے باشندے دوسرے دنیا والوں سے زیادہ مزے میں ہیں. غرض یہ کہ یہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے. میرے رب نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروایا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تذکرہ کعبہ، فیضان کعبہ ہم سنتے جا رہے ہیں. حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا کبھی حج نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. رب تعالیٰ نے کعبے کے شہر کو ہی بلد امین یعنی امن والا شہر فرمایا، اور اسی کی قسم فرمائی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 100,000، اور بیت المقدس کے پاس 50,000. فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
حضور، زکات سے متعلق جو حاجت اصلیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حاجت اصلیہ کے اندر فریج، ٹی وی، اسی طرح ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، اس طرح کی جو آئٹمز ہوتی ہیں الیکٹرانکس جو سہولت کے لیے لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے گھروں کے اندر، ایئر کولر ہو گئے ہیں، واشنگ مشین ہے، کیا یہ ساری چیزیں بھی حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوں گی؟
دیکھیں، حاجت اصلیہ سے مراد جو ہے وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کی طرف زندگی گزارنے کے لیے بندے کو ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
کہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے معاملات گزارتا ہے، اور اس کے بغیر اس کا گزارا یہ مشکل سے ہوتا ہے. تو اب جو اشیاء آپ نے ذکر کی، ان میں بہت ساری اشیاء وہ ہیں کہ جو ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں، ہماری حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہیں کہ یہ ان کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے اور یہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں. جیسے فریج ہے مثال کے طور پر, تو فی زمانہ جو ہے اس کے بغیر گزارا جو ہے وہ بہت مشکل ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح بعض صورتوں میں اے سی ہے, یہ بھی حاجت اصلیہ کے اندر آتا ہے. جیسے گرمی شدید ہے اور یا بچپن سے ہی جو ہے وہ ایسے ناز و نعم کے اندر پلا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اے سی کے بغیر.
لیکن گھر بھی آبادار نہیں ہے,
جو کنڈیشن ہے, علاقہ ہے, گھر ہے, ان تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے اے سی بھی یہ حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ واشنگ مشین ہے, یہ بھی حاجت اصلیہ کے اندر ہے, ضروری چیزوں میں سے ہے. اور جہاں تک رہا ٹی وی کا معاملہ, تو ٹی وی حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے.
اچھا.
ہاں, یہ صورت ہے کہ اس کو علم دین سیکھنے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہی نہیں ہے.
صحیح.
وہ کسی اور سے علم دین حاصل کر ہی نہیں سکتا, یہ کر ہی نہیں سکتی, جانا مشکل ہے. اور جیسے مثال کے طور پر مدنی چینل ہے جس کے ذریعے سے اس کو علم دین, ضروری علم دین حاصل ہو رہا ہے, فرض علوم مثال کے طور پہ حاصل ہو رہے ہیں, اس وجہ سے اس کے پاس وہ موجود ہے, اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے, تو یہاں اس کے حاجت اصلیہ میں ہونے کی ایک صورت بن سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ ٹی وی جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں سے یہ نہیں ہے. تو جو جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہیں, جیسے بستر ہیں, یہ ضروری ہوتا ہے بندے کے لیے, کپڑے ہیں, برتن ہیں, تو یہ اشیاء جو ہوتی ہیں یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں. سواری ہے,
فرنیچر شمار ہوگا,
فرنیچر ہے,
بھلے بیڈ ہو,
بیڈ ہو, اچھے سے اچھا بیڈ ہو, یعنی اس میں قیمتی اور جو ہے وہ گھٹیا کی قید نہیں ہے کہ قیمتی ہوگا یا جو ہے وہ سستا ہوگا, یہ نہیں.
ٹھیک,
وہ اس چیز کی طرف بندے کو حاجت ہوتی ہے نہیں ہوتی. اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پہ فی زمانہ موبائل ہے,
صحیح,
گاڑی ہے. اب کسی کے آپ کہیں کہ لینڈ کروزر ہوگی یا کرولا ہوگی تو وہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں. جیسے وہ گاڑی اس کے استعمال کی ہے, تو اب چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو, وہ اس کے حاجت اصلیہ کے اندر آ جائے گی. تو اس طرح جن چیزوں کی طرف زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے, ان اشیاء کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے. باقی یہ اشیاء ہیں تو ان اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اور ان اشیاء کی موجودگی میں وہ بندہ اگر اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے, سونا چاندی رقم وغیرہ کچھ نہیں ہے, اور ضرورت کے علاوہ اور سامان نہیں ہے, بیچنے کا سامان نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہو, تو اس صورت میں ایسا بندہ یہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ زکوٰۃ جس مال کے ساتھ ملتی ہے اس مال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ مال ویسے ہی رکھا رہے زکوٰۃ کے بغیر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یعنی تباہ و برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برکت جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی, ٹینشن ہے اس کی بڑھ جائیں گی, یا ہو سکتا ہے کہ وہ مال چوری بھی ہو جائے.
صحیح.
دوسرا یہ ہے کہ غیر مستحق تک اگر وہ زکوٰۃ پہنچے, یعنی جو مستحق نہیں ہے اس نے زکوٰۃ لے لی, تو اس صورت میں بھی وہ شخص جس نے زکوٰۃ لی ہے اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس لیے زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا نہیں کرنا چاہیے. زکوٰۃ ادا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, وما انفقتم من شیئن فہو یخلفہ, جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے یاد رکھیے کہ کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ کے معنی پر غور کرے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو نما, کسی چیز کا بڑھنا, بڑھوتی ہونا. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے مال کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے, اس کے اندر برکت آتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ سے بندے کو جو ہے وہ دور نہیں بھاگنا چاہیے, زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اس کے فائدے بندہ دنیا میں بھی دیکھے گا, اور کل بروز قیامت بھی اس کے فائدے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھے گا.
الحمدللہ, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی ہی نشو نما, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہر سال ان کی زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی ہے. اس کا مطلب ان کا مال بڑھ رہا ہے, ان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوئی.
بالکل,
یہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مالوں کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کریں.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
خزائن العرفان صفحہ نمبر 742 پر ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو, یہ ناداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں.
میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے نفس کبھی کبھی دین کے بارے مجھے وسوسہ میں ڈالتا ہے, تو میں نے اپنے نفس کو بولتا ہوں کہ چپ کافر, تیرے لیے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. ایسا کہنا کیسا ہے؟ پیارے پاپا جان میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے گا.
چپ کر تو خیر یہ بولتا تو نہیں ہے, وسوسے ڈال رہا ہے. تو چلو اگر چپ کر کہا تیری وجہ سے مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا, جملہ صحیح ہے غلط نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے وہ نفس نے ماننا بھی نہیں ہے. تو اس نے ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہو جو آپ نہ سن سکتے ہو کہ میں اسی لیے تو تجھے وسوسے ڈالتا ہوں کہ جہنم میں جلنا پڑے. تو وسوسوں, یعنی یہ جملہ غلط نہیں ہے, لیکن وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے کہ اگر آپ اس کو شیطان کو نفس کو نو لفٹ کریں گے تو اس طرح بھی اس کے وسوسوں کی کاٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی وسوسوں کے علاج ہیں تو وہ کر لیں. مثلا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, تین بار الٹے کندھے کی طرف تھتکار کر تھو 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 کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے, یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے. تو اس طرح بھی انشاءاللہ شیطان جو ہے اس کے وسوسے دور ہوں گے. مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ وسوسے اور اس کا علاج, یہ اس سلسلے میں بہترین رسالہ ہے اور یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ وسوسے تو ہر ایک کو آتے ہیں, بچتا کوئی بھی نہیں ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو یہ رسالہ پڑھ لیجیے, آپ کی معلومات انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور وسوسوں کے کئی علاج آپ پر ظاہر ہو جائیں گے. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ مہربانی کر کے ضرور حاصل کیجئے, کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے, تو اس کو پڑھیے.
میرا نام محمد کامران عطاری ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, گناہ کبیرہ کی توبہ کرنے سے کیا مغفرت ہوتی ہے یا نہیں؟
گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی چاہیے اور بے شک اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. اس میں یہ ہو کہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہو کہ وہ ضرور اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا. تو اب یہ کہ گناہ کبیرہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق حق اللہ سے ہے اور حق اللہ سے ہے لیکن تلافی اس کی نہیں ہے, تو وہ ویسے توبہ سے معاف ہو جائے گا, اپنی رحمت سے کر دے گا. جہاں تلافی ہو, تلافی کا قانون بھی اسی نے رکھا ہے, تو وہ پورا کرنا ہوگا تب معافی مل جائے گی. مثلا نماز قضا ہو گئی, قضا کر دی نماز, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اب یہ کہ اس کی توبہ بھی کرے تو یہ جو تاخیر کی یہ معاف ہو جائے گی اس کی رحمت سے, جبکہ وہ نماز جو قضا ہوئی تھی یہ قضا پڑھ لے, یہ تلافی کہلاتی ہے. تو اب یہ کہ تلافی کر لی تو اب یہ پورا گناہ معاف ہو گیا, ورنہ نماز کی قضا جو ہے وہ ذمہ رہے گی, یہ ذہن میں رہے. جب تک ادا نہیں کرے گا یہ توبہ جو ہے یہ پوری نہیں ہوگی. اسی طرح کسی آدمی کو مارا بغیر اجازت شرعی کے, چانٹا مار دیا یا گھور کر دیکھا, اس کو ایزا دینے والی نظر سے دیکھا گھور کے, تو یہ بھی بلا اجازت شرعی اگر کسی کو ڈرانے والی نظر سے دیکھا تو یہ بھی گناہ ہے. توبہ تو اس کی کرنی ہے, ساتھ میں اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہے. خالی توبہ کر لی یہ کافی نہیں ہے, بندے سے معافی مانگ لے تو بندہ راضی ہو جائے گا, معاف کر دے گا, اب یہ توبہ پوری ہو گئی, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
اے اللہ سنتوں دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اہل و یال پر رحم و کرم فرما, ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کو سنتوں بھری زندگی نصیب فرما, سب کو باعمل بنا, سب کو سچا عاشق رسول بنا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین میں جو جو بیمار ہیں، جو ان بیماروں کے نمائندے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، مولا ماہ رمضان کا واسطہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں بیماریاں سب دور فرما دے، قرضداریاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاقیاں بے جا مقدمے بازیاں بے اولادگیاں سب دور فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، مولا مولا ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ تجھے ماہ رمضان میں جو محبوب کریم تلاوت کیا کرتے تھے، مولا اس تلاوت قرآن کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے وطن پر رحمت کی نظر فرما، مسلمانان عالم پر رحمت کی نظر فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، مولا کر دے رحمت کی نظر کر دے، اشرہ مغفرت کا واسطہ مولا ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، مقدمے بازیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔
میرے چڑے قصور پر اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، لاج رکھ گناہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحم تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، تو مضبوط ہو گیا یا رب۔
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے،
جی
اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے،
ماشاءاللہ
دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو وہ جانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو مسجد تو مسلمانوں کی جائے عبادت ہے، اور عبادت کے اندر ہی سکون ملنا ہے، تو یہ دارالسکون ہے۔
اللہ
تو مسلمان جو ہے وہ مسجد کے اندر سکون نہیں پائے گا تو اور کہاں پائے گا،
سبحان اللہ۔
پہلی بات تو یہ۔ پھر مساجد کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، ان کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ خود قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ مساجد وہ آباد کرتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے آیت مبارکہ میں ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں,
مرحبا,
اور
مرحبا
اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مساجد کی آبادی کیسے ہوگی, کہ مساجد میں جا کے جب اس کا حق ادا کریں گے, یعنی مسجد میں جا کر جب عبادت کریں گے تو یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہوا اور مسجد کو آباد کرنا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو ہے عبادت,
ٹھیک,
زندگی کا مقصد کیا ہے,
عبادت.
اور جائے عبادت مسلمانوں کے لیے جو مخصوص ہوتی ہے, اور وہ سب سے, یعنی تمام خطے جو ہیں زمین کے اس کے اندر سب سے محبوب جگہ ہوتی ہے.
حدیث
مبارکہ میں ہے کہ تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جگہ مساجد ہوتی ہے.
مرحبا, مرحبا.
اور سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں.
اللہ اکبر.
اور اس کی وجہ جو شارحین نے لکھی وہ یہ ہے کہ بازار میں عموماً غفلت ہوتی ہے, عبادت کی طرف ذہن نہیں جاتا, عام طور پر آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور مسجد کے ماحول کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر بندے کا ذہن خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو مسلمان کی جو زندگی کا مقصد عبادت ہے, اور جائے عبادت کے طور پر ایک مقدس اور محترم گھر مسجد, اسے بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جاتے رہنا, اس کا حق ادا کرنا, عبادت کر کے اسے آباد کرنا, اس میں مسلمانوں کا دل لگا رہنا مسجد کی طرف, یہ تو ایمان والوں کی علامت ہے. ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ مسجد میں جانے کا عادی ہے, مسجد میں جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے, اسے آباد کرتا ہے, اسے دیکھو کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ.
سبحان اللہ.
اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ مساجد آباد کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کہ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ ایمان والے مساجد کو آباد کرتے ہیں, تو مسجد میں جانے کا جو عادی ہے گویا کہ وہ پختہ اور کامل ایمان والا ہے, اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے, جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے,
ماشاءاللہ,
بشرط یہ کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہو. اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہیں, السلام علینا بربنا وعلی عباد اللہ الصالحین. دنیا کی باتیں نہ کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں. دنیا کی باتوں کے بارے میں تو حدیثوں کے اندر بھی جو ہے مضمون ہے کہ مساجد میں دنیا کی بات کرنا جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, اس طرح کی روایتیں ہیں.
جی,
تو مساجد میں دنیا کی باتوں کے لیے آخر زمانے میں لوگ بیٹھیں گے, دنیا کی باتیں کریں گے, روایت میں آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس مضمون کی احادیث بھی ہیں, لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک چیز ہے جو مسلمان اس کا خیال نہیں رکھتے. اور مساجد میں چوپال لگا ہوتا ہے, یعنی یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مسجد حرام شریف میں بھی طواف کے دوران بعض اوقات جو طواف سے فارغ ہو چکے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, وہ بھی آپس کے اندر شور شرابے کی ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب اتنی مقدس اور محترم مسجد کے اندر وہاں آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو جو ہمارے یہاں کی مساجد ہیں اس کا حال آپ سے اور مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ قصے, کہانیاں, ادھر ادھر کے تبصرے, ہر طرح کی باتیں مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو مسجد کو دنیاوی باتوں کی آماجگاہ نہیں بنانا چاہیے, اپنی نیکیوں کو بچائیں, مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں. نمازی کے لیے جب وہ صفے بنی ہوئی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا, وہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ جو آگے گردنیں پھلانگ کے جاتا ہے جمعے والے دن, وہ جو خاص طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے, ایسا ہے کہ اسے جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا, کہ جہنمی اس پر سے ہو کر گزریں گے. تو گردنیں پھلانگ کر آگے جانا, تکلیف دینا لوگوں کو, یہ بھی جائز نہیں ہے. مساجد میں بھی بعضوں کا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور آج کل تو کرسیوں کا بھی کچھ اس طرح کا رواج آ گیا ہے کہ کسی کی کرسی آگے پیچھے کر دی تو جھگڑا ہو جاتا ہے. مستقل ایک جگہ کو اپنے لیے نومینیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ہماری جگہ ہے, دوسرا یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, جب بھی آئیں گے تو ہم خود ہی بیٹھیں گے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. پسند کی شادیوں میں زیادہ تر طلاق کیوں ہوتی ہے, جو آپ ارشاد فرما دیجئے.
پسند کی شادی میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے جلدی, یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس کے کچھ اسباب بڑے نمایاں ہیں. اول یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے مزاج کو جو پرکھا اور جانچا, وہ شادی سے پہلے کے مزاج کو پرکھا ہو جائے, جس میں یہ ایک دوسرے کے محض ایک دوست بنے ہوئے تھے، ایک بوائے فرینڈ بنا ہوا تھا، ایک گرل فرینڈ بنی ہوئی تھی، اور یوں مطلب کہ یہ چلتا تھا. تو اس میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب ایک گرل فرینڈ ہوتی تو اس کو بوائے فرینڈ بہت ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اس کو بڑی مطلب کہ وہ تحفے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو مطلب اس کے عشق مجازی کے جو دندے ہیں الٹے سیدھے عجیب و غریب قسم کے. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھتے کہ یار یہ بہت زبردست محبت ہے، ہم کو شادی کر لینی چاہیے. چلو شادی ہو گئی، منزل مل گئی، شادی ہو گئی. اب وہ ایک دوسرے سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو شادی سے پہلے ان کے تعلقات تھے. اور لڑکی کہتی ہے کہ تم اتنا مجھے میرے پیچھے پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، فون کرتا تھا کہ میں یوں لے آؤں گا، تارا لے آؤں گا، چاند لے آؤں گا، ابھی ایک مطلب تندور کی روٹی لاتا نہیں ہے میرے کہنے پر، وہ چاند ستارے لانے کی باتیں کر رہا تھا، دہی منگاتی تو دودھ لے آتا ہے، فون کرتے تو فون نہیں اٹھاتا ہے. تو وہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی کیا پتا تھا کہ تو درد کا تو مطلب سر کا درد ہوگی، یوں جان کو آ جاتی ہے، تو میرے سے اتنی محبت کی باتیں کرتی تب کیا ہو گیا. اب وہ دونوں نا وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنے حال کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، یوں دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ کہ چونکہ یہ لو میرج کرنے والے یا محبت کر کے شادی کرنے والے یہ بسا اوقات ایک دوسرے کے خاندانوں سے متعارف نہیں ہوتے، یوں اس طرح ان گھروں کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے میرا اپنا پرسنل مشورہ ناظرین کو یہی ہے جو اس طرح کے اگر پر تول رہے ہیں اور یوں پیج لڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پیج یہ دونوں کی پتنگ ایسی کٹیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. زیادہ ناقص مشورہ یہ ہے کہ خاندان کے ساتھ جو ملنا جلنا خاندان یہ وہ دیکھا کرا، والدین گئے وغیرہ وغیرہ، ملاقات کی اور ایک دوسرے سے بات چیت کی. یوں جو شادی ہوتی ہے نا تو اب شادی ہوئی تو یہ سمجھو آپ کی محبت کی ابتدا ہوئی، آپ کے پیار کی ابتدا ہوئی، اس کی انتہا نہیں آتی اتنی جلدی. اور پہلے سے محبت کرتے تھے تو محبت کی تھی تو انتہا یہ تھی کہ شادی کر لیں گے، شادی ہو گئی اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے. تو یہ سمجھنے والوں کے لیے بات ہے جو سمجھے. طلاق کا ایک اور جو بہت اہم سبب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وہ وہم و شک ہے. میں تمام تر شادی شدہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا، وہ اسباب جس میں شک اور وہم پیدا ہو اس کو دور کریں. جس چیز کو شوہر پسند نہیں کرتا نا وہ عورت کو چاہیے کہ نہ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ جس چیز کو عورت پسند نہیں کرتی اس کے بارے میں غور کرے کہ اس کی دل جوئی بھی کس میں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوی کسی بھی ایک غیر مرد سے کسی طور پہ بات کر لے تو آدمی کو تیش آ جاتا ہے. مرد بھلے ہزار ہزار عورتوں سے بات کرتا رہے، عورت کو بولے گا صبر کر. تو اس طرح نہ کرے، نہ اس کو غیر مردوں سے بات کرنی چاہیے، نہ اس کو غیر عورتوں میں دلچسپی لینی چاہیے. اور سوشل میڈیا یہ سب بدقسمتی کے ساتھ کروا رہا ہے، اس لیے برائے کرم اس سے بچے. جتنی بھی بچیاں ہیں اسلامی بہنیں ہیں، آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں برائے کرم اس ٹیلی فون، موبائل فون، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی بیماری سے بچیے. دیکھیں یہ سانپ جیسا ہے، یہ ایسا ڈستا ہے کہ گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. شوہر میسج چیک کرتا ہے، غلطی سے کسی کا میسج آپ کے موبائل میں آ گیا، فار ایگزامپل غلطی سے کسی کا میسج آپ کے موبائل میں آ گیا، شوہر نے پڑھ لیا اور خدا نہ خاصا میسج ہے کچھ الٹا سیدھا، اب آپ اس کو لاکھ قسمیں دلا گئے، یقین دلا گئے میں اس کو نہیں جانتی، میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے، یا کسی کو اللہ نہ کرے آپ کا نمبر مل گیا اور آپ کو تنگ کرتا ہے، شوہر کو کیسے یقین دلائیں گے؟ شوہر اپنی بیوی کو کیسے یقین دلائے گا کہ یہ؟ یا وہاں وہ شک بھی تو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے موبائل چیک کرتے رہنا، ایک دوسرے کے میسج چیک کرتے رہنا، ایک دوسرے کی مس کال اور آؤٹ گوئنگ ان کمنگ چیک کرتے رہنا. پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرتے نہیں کرتے. جب محبت کرتے ہیں تو اعتماد کریں نا، جب محبت ہے وہاں پر بد اعتمادی کیسی، جہاں بد اعتمادی آ گئی وہاں محبت کا کیا کام ہے؟ جب محبت کرتے ہیں تو اعتماد بھی کرنا سیکھیے، بات سمجھنا سیکھیے، بات ماننا سیکھیے، اور ان اسباب کو دور کیجئے جو اسباب آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں. آپ بچیے نہیں چیز، اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں کیوں آگ لگاتے ہیں؟ پھر ٹوٹ جاتا ہے گھر تو اس کے اسباب ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیوی یہ طے کر لے، پیاری اسلامی بہنوں بیوی یہ طے کر لے کہ جو بات میرے شوہر کو نہیں پسند میں وہ نہیں کروں گی، اس کو اپنی ضد کا یا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کا خیال رکھے کہ اس کی خوشی کس میں ہے، اس کی رضا کس میں ہے، اس کا دل کس میں مطلب کہ بہلتا ہے. آپ دونوں ہی دوسرے کے لیے ہیں. جہاں ناجائز اور حرام چیزوں کی بات آئے گی وہاں تو کوئی کسی کی نہیں مانے گا، لیکن ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا آپ کا.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 فیضان رمضان رمضان رمضان
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
پرابلم یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا غور کیجئے، آپ کی اولاد آپ کا وقت مانگتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں روز ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں، دو ہفتے میں، ہفتے میں دو مرتبہ، ٹوائس اے ویک، کچھ تو کریں. یہ نہیں جب موقع ملے تو بیٹھ کر لیکچر دے رہے لمبا لمبا، نا حالت خراب کر دیتے بچوں کی. آج ٹائم ملا بیٹھو ادھر اور پھر ان کی کلاس نہ آنا. جب لے کر بیٹھے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، پیارے پیارے سے، چار چار پانچ پانچ چھ چھ سالوں کے. اس کو تھوڑا سا مطلب کے پاس بھیج کر رکھے ہیں، یہ بجائیں. آپ کے اگر بڑے بچے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ دسترخوان پر جا کھانا کھا رہے ہیں، وقت میں گنجائش ہے، بیٹھے رہیں، کچھ باتیں کریں. بچے یقین مانے بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہم سے باتیں کریں. معذرت کے ساتھ ماں کو بھی ٹائم نہیں ہوتا. ماں کے یعنی کتنی ماں ہیں جو بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں. اور یہ کیا بولو اس موبائل فون کا، اب ماں کے پاس بھی ٹائم بچا تو ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے. ارے ماں بچوں کو لے کر بیٹھو، بچیوں کو لے کر. بچیوں کو ڈانٹنا ہی آتا ہے، بچیوں سے کام لینا ہی آتا ہے، بچوں سے مطلب کہ بس وہ کہتے ہیں نا دھتکار اور پھٹکار یاد آتی ہے. جہاں ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں. ارے کتنی مائیں جو لے کر بیٹھتی ہیں بچوں کو بیٹھو بیٹا میں کچھ باتیں بتاتی ہوں. نہ شکوا، نہ شکایت، نہ ناراضگی، نہ بیماری، نہ پریشانی، اچھی اچھی باتیں. ماں تربیت کرے گی نا، خالی کھانا پکانا سکھانا ہی تو بچوں کی تربیت نہیں ہے. صرف ایک کی بات یاد دلائیے، ماں باپ کی بات مانا کرو، ماں کی بات مانا کرو، باپ کی بات مانا، ایک کی بات سکھائیے، ماں باپ کی بات مانا کرو. بچے بیٹھ گیا دماغ کے اندر، ماں باپ کی بات مانا کرو، ماں باپ کی بات مانا کرو. ارے ماں باپ بیٹھو، اب بھی ہماری بات مان لو، ان کو لے کر بیٹھو بچوں کو. اب مائیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا دیکھیں، تنقید برداشت کرنے کی عادت رکھیں. اگر کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے جہاں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے، تو اس میں ضد کرنے کا بجائے کہ نہیں ان کو خالی باتیں کرنی آتی ہیں، ان کو کیا پتا کہ ہم کتنے مصروف ہوتے ہیں، فلاں فلاں، بچے آ کر نہیں بیٹھتے، بچے یہ نہیں کرتے. بچے آ کر بیٹھیں گے نا، جب بچے موبائل کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، بچے ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، بچے ڈراموں کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہاں بچوں کو ان کے مطلب کی چیز مل رہی ہے. تو بچوں کو جب ماں باپ سے ان کے مطلب کی چیز ملے گی، ان کی دلچسپی کے والے باتیں ملیں گی، اصلاح کے مدنی پھول بھی دیں، میٹھے میٹھے پیارے پیارے باتیں بھی بتائیں، نو ڈاؤٹ یہ بھی بتائیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ملیں گی، جب ماں بچوں کو قرآن مجید کے واقعات سنائے گی، یا مطلب کوئی اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں سنائے گی، کوئی نیکی اور بھلائی کی باتیں سنائے گی، بچے آ کر بیٹھیں گے ماں کے پاس. اب ماں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے، والد صاحب کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو والد صاحب موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب سوشل میڈیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب دوستوں کو اور اس کو اس کو رسک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں دونوں کو عرض کرتا ہوں، والدین کو عرض کرتا ہوں، پلیز میری بات کو تھوڑا سا نوٹس لیجئے، اگر آپ ہیں ایسے ست کروڑ مرحبا، آپ کرتے ہیں ایسا ست کروڑ مرحبا، مبارک ہو آپ کو. کیا وہ اگر اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، اسلام و دین کے واقعات بتاتے ہیں، ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، ان کو مینر سکھاتے ہیں، اترنے کے، چرنے کے، آنے کے، جانے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، بولنے کے، کھانے کے، پینے کے، چلنے کے اخلاقیات، مسکراہٹ اور اسلام اور دین کی تاریخ کے واقعات، اس طرح کی چیزیں اگر آپ بیٹھ کر بتاتے ہیں ست کروڑ مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ اور آپ کو برکت عطا فرمائے. جو نہیں کر رہے اس پہ غور کریں، ایک چینج لائیے اپنی. آپ جو ہوا ہوا آج تک، ٹھیک ہے، آج سولہویں شب ہے رمضان مبارک، جو ہوا سو ہوا، کلوز کریں، کہیں فل سٹاپ لگائیں، نیا پیج گھمائیں، نئی رائٹنگ کرتے ہیں، نئی بات لکھتے ہیں، لے کر بیٹھے. ایک مجھے والد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بیٹے کے بارے میں، کہنے لگا میرا میرے بیٹے کے درمیان گیپ ہے، حجاب ہے. مجھے بڑا عجیب لگا، باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اگر گیپ اور حجاب آ جائے گا اور باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکے گا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکے گا، اٹس ناٹ گڈ فار فیملی، یہ درست نہیں ہے. مطلب وائی، وجہ کیا؟ اس کو غور، یہ غور کرنے کی چیز ہے، بیٹھ کر سمجھنے کی چیز ہے. میں یہی عرض کروں گا ماں باپ کو بھی، دیکھو آپ بولو اولاد کو سمجھاؤ، الگ الگ میٹر ہے. مطلب کہ کبھی نماز کا بیان ہوگا تو بولو کہ روزے کا بھی بیان ساتھ کرو، تو روزے کا بیان کی باری آئے گی، نہیں روزے کا بیان ہے، زکات کا بھی بیان تم ساتھ کر دو تو زکات کی بھی باری آئے گی، ہر ایک کی ایک باری آتی ہے. آج اگر والدین سے دو باتیں کہہ رہے ہیں اور والدین کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو والدین پلیز کا نوٹس لیں. آپ یہ جو عرض کیا جا رہا ہے نا، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.
موکلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جو جن بندے کے تابع ہو اس کو موکل کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں اور جنات کے درمیان کی ایک مخلوق ہے، تو اس کو کچھ جادو جنات کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا حقیقت کیا ہے، مطلب کہ کون سی صحیح بات ہے، اور کیا کوئی آدمی فرشتوں کی بھی تسخیر کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی بیان کر دیجیے.
موکلات ان جنات کو کہتے ہیں جنہیں انسان مخصوص عملیات اور وظائف کے ذریعے اپنے قابو میں کر لیتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت لوگ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے. مزید اعلی حضرت فرماتے، تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر. یعنی کہ یہ جو غیب کی خبریں ان کو پوچھتے ہیں کہ مقدمہ یہ کیس میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، تو یہ اس طرح کا آئندہ کی خبریں دریافت کرنا یہ حرام ہے. اور اگر یہ ذہن بھی ہے کہ یہ غیب کی خبر جن جو ہے یہ دے سکتا ہے، غیب جانتا ہے، جن غیب جانتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم نے ان کی غیب دانی کا، ان کے غیب جاننے کا انکار کیا ہے. خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، رحمانی عملیات کی دو قسمیں، ایک موکلاتی جو موکلوں کے واسطے سے ہوتا ہے، دوسرے غیر موکلاتی جس میں موکلوں کا واسطہ نہیں ہوتا. اگرچہ موکلاتی عملیات بہت ہی مؤثر ہوا کرتے ہیں، لیکن ان میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں، بلکہ جان کا بھی ڈر رہتا ہے. اس لیے موکلاتی عملیات سے دور ہی بھاگتے رہنا چاہیے. جو لوگ بھی موکلاتی عملیات کے چکر میں پڑے وہ خطرات کے بھنور میں پھنس گئے. کوئی کوڑی ہوا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی جان سے مارا گیا. شیخ کامل کی تعلیم و اجازت موکلاتی عملیات میں انتہائی ضروری ہے. اور اس زمانے میں شیخ کامل کا ملنا بہت دشوار ہے. یہ انہوں نے جنتی زیور صفحہ 577 پر لکھا ہے. اب یہ کہ فرشتوں کا تعلق نہیں, ان کی تسخیر ہو سکتی ہے نہیں, ان کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے نہیں, تو فرشتوں کو, فرشتوں کی تسخیر نہیں ہو سکتی, ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. فرمان باری تعالی پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں ہے, یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ویفعلون ما یؤمرون. ترجمہ اے کنز الایمان, اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک بادشاہ گزرا مدینہ منورہ میں میرے آقا کے کرم فرمانے سے 900 سال پہلے, اور ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے, اور اس کا نام طبہ تھا. وہ بادشاہ طبہ اول کہلاتا. اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ سے گزرا جہاں آج مدینہ منورہ ہے. اب وہاں پر اس کے ساتھ علماء کرام بھی تھے اور کم و بیش 400 اس کے دین کے ان کتابوں کے علماء تھے. ان علماء نے جب اس لشکر سے لشکر آگے بڑھا تو آگے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے جس شہر میں آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ وہی بستی ہے, یہ وہی شہر ہے, ہم یہاں ان کے انتظار میں ٹھہرنا چاہتے ہیں. اب وہ بادشاہ بھی کیسا تھا, عاشق تھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا عاشق, اس نے منع نہیں کیا. اس نے کیا کیا, ان 400 علماء کے لیے گھر بنائے, 400 علماء کے لیے گھر بنائے, ان کی شادیاں کروائیں, اور پھر ایک اور گھر تعمیر کیا, اور پھر ایک مکتوب ان تمام علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو پیش کر دیا کہ یہ گھر میں نبی آخر الزماں کو تحفے میں پیش کرتا ہوں. کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ طبہ اول کی جانب سے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں سلام, اور کاش آپ کی آمد تک میں زندہ رہوں تو میں آپ کا وزیر بنوں, آپ کا خلیفہ بنوں, آپ کی خدمت کا شرف اٹھاؤں, مگر میں بھی آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کچھ اس طرح کا مضمون لکھ کر وہ خط اس نے سب سے بڑے عالم دین کو دیا اور کہا کہ دیکھیں اگر آپ زندہ رہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیش کر دیجئے گا, آپ زندہ نہ رہیں تو اپنی نسل میں آگے والے اپنے بچوں کو دیتے رہیے گا تاکہ جب وہ تشریف لائیں یہ خط بھی انہیں پہنچے, یہ گھر بھی انہیں پہنچے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آپ جاننا چاہیں گے وہ گھر کون سا تھا, اور اس جو عالم دین تھے ان کی نسل سے کون سی شخصیت تھی جن کے حصے میں وہ گھر آیا؟ جی ہاں, سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینہ پاک ہجرت کر کے سب سے پہلے جس مکان میں تشریف لے گئے, وہ مکان کس کا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دراصل یہ مکان سیدنا ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا, یہ میرے آقا کا تھا. یہی وہ گھر تھا جو میرے آقا کو طبہ اول نے تحفے میں پیش کیا تھا, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اس عالم دین کی اولاد سے تھے, وہ جو عالم تھے جن کو یہ خط دیا گیا, وہ گھر دیا گیا, آپ ہی ان کی اولاد سے تھے. تو گویا میرے آقا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرح سے مہمان بھی تھے, ایک طرح سے میزبان بھی تھے. ہیں وہ ہے نا آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد, رائٹ آفٹر 3 ڈیز, ایک عربی ایک بدو آیا, حاضر ہوا اور اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا, اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے, اور وہ یہ ہے. اور پھر اس نے سورہ نساء کی وہ آیت تلاوت کی, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اب اس آیت کے تحت ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان, اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اب جب اس نے یہ عمل کیا، یہ عاجزی دکھائی، یہ دیوانگی دکھائی، تو صلہ کیا ملا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، قبر منور پر آ کر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ قبر انور سے آواز آئی، غور کیجئے، قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے، کاش اس شان سے حاضری، ایسی حاضری تو نصیب ہونا۔ اور پھر یہ جو جاؤ کا ہے، یہ تو بلا رہا ہے ہمیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر حاضر ہو جو۔ یہ بار بار نعت میں آپ شعر سنتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یہ کسی اس کلام میں وہ سنتے ہیں، میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا سن کر، یہ جاؤ کا یہی ہے جو قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ۔ کیسا مبارک دربار ہے۔
مروان آئے تھے نا ایک بار، گزرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار سے، تو شخص اپنے سر کو جھکا کر بیٹھا ہوا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر، مروان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے سر اٹھایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا مروان سن، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔
یہ عقیدہ ہمارے صحابہ کا، یہ عقیدہ ہمارے اسلاف کا، بس جائیں، کاش ایک تو تڑپ اور عشق اور محبت نصیب ہو، پھر مدینہ منورہ کا ادب نصیب ہو، اور پھر مقبول حاضری نصیب، کاش، تو پھر کہتے ہیں نا بارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ در ہے کہ آقا کے در پہ، وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ در بارے رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ آقا کے در پر جائیں اور پھر خالی کیسے آئیں گے؟ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی ہے۔
فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، رمضان 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 رمضان